بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر نے کہا موسیٰ کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی مجھ سے جو بھول ہو گئی اس میں آپ میرا مواخذہ مت کرو استاد جی یہ پہلی مجھ سے بھول ہوئی ہے اور بھول پر آپ مجھے مواخذہ مت کرو ولا ترہقنی من امری عسرا میرے کام کو مشکل مت بناؤ میں اتنے دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں سفر با مشقت میں نے گوارا کیا ہے اور آپ کے دارالعلوم مجمع البحرین میں داخلہ لیا ہے تو آپ میرے کام کو مشقت والا نہ بنائیے مجھے حصول علم کی آسانیاں فراہم فرمائیے قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکانت الاولى من موسیٰ نسیانا پہلی مرتبہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام صادر ہو گیا وہ کلام بطور نسیان کے ہوا تھا یا یوں ترجمہ کرو وعدے کی جو خلاف ورزی کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ بطور نسیان کے کر لی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کروں گا اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے یہ بطور نسیان کے ہو گیا بخاری شریف کی حدیث کے اس جزو سے ایک بہت بڑا مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ نبی سے بھول ہو سکتی ہے اور نبی سے بھول ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے دیکھو یہاں صاف کہا نے فکانت الاولى من موسیٰ نسیانا پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو کچھ پیش آیا وہ بطور نسیان پیش آیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے اس سے نتیجہ نکلا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھول ہو سکتی ہے اور وہ بھول شان نبوت کے خلاف نہیں ہے ایک مثال یہ حدیث یاد رکھو دوسری سورہ طٰہٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا نے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صاف لفظ آیا آدم علیہ السلام کے لیے فَنَسِيَ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی معلوم ہوا نبی سے بھول ہو سکتی ہے نمبر تین حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعت نماز پڑھا دی چار کے بجائے پھر حضور نے سجدہ سہو فرمایا نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا مجھے بھی بھول لگتی ہے مجھے بھی بھول لگتی ہے تو نبیوں کو بھول ہونا یہ قرآن اور حدیث میں صاف صاف لفظوں سے ثابت ہے لیکن یہ بھول شان نبوت کے خلاف نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور کشتی کا پاٹیا توڑنے کے اوپر بھول سے سوال کر ڈالا۔ فانطلقا، موسیٰ اور خضر دونوں چلے۔ فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، اتنے میں راستے میں ایک بچہ ملا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین و جمیل بچہ تھا، جیسور اس کا نام تھا، وہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یعنی جب کشتی کا سفر پورا ہوا اور دونوں آگے چلنے لگے موسیٰ اور خضر، تو ایک جگہ چند بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک حسین جمیل خوبصورت بچہ جیسور نام کا۔ فَأَخَذَ الْخَضِيرُ بِرَأْسِهِ، حضرت خضر نے اس بچے کا سر پکڑا، مِنْ أَعْلَاهُ، اوپر کی طرف سے، یعنی یہ کھوپڑی والا حصہ حضرت خضر نے وہ بچے کا پکڑا۔ فَقْتَلَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر کھینچ ڈالا، اس کے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو کھینچ ڈالا، یعنی دھڑ اور سر الگ کر ڈالا، دھڑ اور سر الگ کر ڈالا۔ اور یہ واقعہ کسی نے دیکھا نہیں، اگر مقامی لوگ یہ واقعہ دیکھ لیتے تو ہنگامہ مچا دیتے کہ یہ کون پردیسی لوگ آ کر ہمارے ایک بچے کو پکڑ کے سر دھڑ الگ کر ڈالے، شور مچ جاتا۔ لیکن کوئی دوسرا وہاں واقعہ دیکھنے والا نہیں تھا، بس موسیٰ اور خضر اور وہ بچہ، اسی لیے بات خفا میں رہی، راز میں رہی۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، خضر تم نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے قتل کر ڈالا۔ زکیہ کیوں کہا؟ نابالغ تھا۔ زکیہ کیوں کہا؟ بے قصور تھا، یعنی اس کو قتل کرنا مباح ہوئے ایسا کوئی سبب وہاں نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے کہا نفسن زکیتم بغیر نفس۔ اب حضرت خضر اور زیادہ ناراض ہو گئے اور بہت تاکید سے کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ محتم صاحب کہنے لگے، موسیٰ جی، کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال ابن عیینۃ وہذا اوقد، اس حدیث کی راوی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسری مرتبہ کا جملہ پہلی مرتبہ کے جملے سے زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں کیا کہا تھا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، دوسری مرتبہ میں ل کا بڑا کے کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، لفظ لقا بڑھا کر کے حضرت خضر نے پہلی مرتبہ کے مقابلے میں زیادہ تاکید سے کہا، جیسے کہتے ہیں تجھ کوچ کہتا ہوں، یہ ہے لقا کا ترجمہ۔ پہلی مرتبہ سادہ کہا بغیر لقا کے، اور دوسری مرتبہ میں لقب بڑھا کر تم سے ہی کہہ رہا ہوں یہ بات کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ فانطلقا، چلے موسیٰ اور خضر، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض. یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے. کون سی بستی تھی؟ نمبر ایک محمدیہ نام کا شہر تھا، نمبر دو انطاکیہ شہر تھا، نمبر تین ایلہ شہر تھا. وہاں پہنچے. اب جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو قدیم زمانے کے اندر ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، ریسٹورنٹ کا بھی رواج نہیں تھا. باہر سے آنے والے مسافر اپنی ضرورت کا کھانا سوال کر لیتے تھے، بھائی میں پردیسی مسافر ہوں، کوئی روٹی کھلا دو، سوال کر لیتے تھے. اور مقامی لوگ بھی اپنی سعادت سمجھ کے کھانا کھلا دیتے تھے. پرانے زمانے میں یہ رواج عام تھا، آنے والا مسافر اپنی ضرورت کے مطابق کھانا مانگ لیتا تھا کہ بھائی میں مسافر ہوں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، مجھے روٹی بوٹی کھلا دینا. اور مقامی لوگ بھی یہ سوچتے تھے بھائی مسافروں کی خدمت کرنی چاہیے، لوگ بھی اپنی سعادت سمجھ کے کھلا دیتے تھے. لیکن یہاں تو یہ دونوں بزرگوں نے سامنے سے کھانا طلب کیا، باب استفعال، طلب فعل، سامنے سے کہا بھائی کھلاؤ، لیکن وہ بستی والوں نے معذرت کر دی، ہم نہیں کھلائیں گے. بخیل لوگ تھے، بے مروت لوگ تھے کہ دونوں اللہ کے نبی، انوار نبوت دونوں کے چہروں پر جگمگا رہے ہیں، دونوں مسافر ہیں، دونوں سامنے سے طعام طلب کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بے مروت بخیل لوگوں نے کھلانے سے انکار کر دیا. تو موسیٰ اور خضر نے اس شہر کے اندر ایک دیوار کو پایا کہ وہ دیوار جلدی سے گرنا چاہتی تھی، بہت بڑی دیوار تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی. لوگ گزرتے تھے وہاں راستے سے تو ڈر ڈر کے گزرتے تھے کہ یہ دیوار کہیں گر نہ پڑے، جلدی سے گزر جاتے تھے. لبے سڑک دیوار تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی اور کب ٹوٹ پڑے وہ خطرہ لگا رہتا تھا، گزرنے والے جلدی سے ڈر کے گزر جاتے تھے. قال الخضر بیدہ، حضرت خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، قال بمانا ہاتھ کا اشارہ، حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فاقامہ، اور اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. یعنی حضرت خضر محنت میں لگ گئے، کام میں لگ گئے اور فری آف چارج ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا. فقال له موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، خضر اگر تم چاہتے تو اس کام کے اوپر بدلہ چاہ لیتے. یعنی یہ بے مروت لوگ جن سے ہم نے کھام سامنے پڑھ کے کھانا طلب کیا پھر بھی انہوں نے نہیں کھلایا، تو کم سے کم دیوار ٹھیک کرنے سے پہلے یوں کہتے بھائی جاؤ گھر جا کے روٹی بوٹی لے آؤ، ہم کام کرتے ہیں، اجرت مانگ لیتے اور وہ اجرت ہم کھانے کی ضرورت میں پوری کرتے. آپ نے یہ فری آف چارج کام کر دیا. قال ھذا فراق بینی وبینک، تو خضر کہنے لگے یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اخراج. تین مرتبہ شکایت ہو گئی، تین مرتبہ قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، جامعہ مجمع البحرین سے آپ کا اخراج کیا جاتا ہے. فراق بینی و بینی، تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے. لوددنا، ہماری چاہت تھی. لو صبر، اور صبر کرتے موسیٰ علیہ السلام. حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ان دونوں کے کاموں میں اور زیادہ باتیں واضح ہو کے سامنے آتی. یعنی حضرت موسیٰ چپ رہتے تو تقوینی عالم کی اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آتی. دیکھیے اس حدیث کے اندر غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام صاحب شریعت نبی ہے، اور صاحب شریعت نبی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے تو صبر نہ کرنا یہ ان کی نبوت کا تقاضا ہے. تقاضے نبوت میں سے ہیں کہ ظاہری شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو صبر نہ کرے، فوراً سوال کرے. حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کام جو کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے کیے تھے. پہلی مرتبہ کا جو واقعہ ہے، کشتی کا پاٹیا آپ نے توڑ دیا، تو کا آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اچھی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا. حضرت خضر نے اس کشتی کو معیوب بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کے اوپر صبر نہیں کر سکے. رہا وہ بچہ تو کہا اللہ کی تقدیر کے اندر یہ بڑا ہو کر کے اپنے والدین کا نافرمان بننے والا تھا، خود بھی کفر میں مبتلا ہوتا، اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کرتا، اس لیے اس بچے کو بچپن کے اندر قتل کروا دیا گیا. بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس کا بایاں بازو اکھاڑ دیا، کھینچ لیا، تو گوشت جب کھل گیا تو وہاں قدرتی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، یہ بچہ کافر ہے، کبھی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ یہ بچہ کفر والی طبیعت پر پیدا کیا گیا تھا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس لیے اس بچے کو بچپن کے اندر قتل کروا دیا گیا. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے تقوینیات پر معمور تھے، اسی لیے وہ جو کام کر رہے ہیں ظاہر میں ظاہری شریعت کے خلاف معلوم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں عین اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی ہے، اس لیے وہ بولنا ان کے لیے لازمی تھا، خاموشی یہ ان کے شرعی تقاضے کے خلاف تھے. اس لیے موسیٰ بھی اپنی جگہ صحیح، خضر بھی اپنی جگہ صحیح، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح. قال محمد ابن یوسف، मोहम्मद इब्ने यूसुफ इमाम फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिब नुस्खा फिरबरी फरमाते हैं, हद्दसना बिही अली इब्न हशरम قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله, یہ امام فیربری نے استخراج کیا ہے, یعنی اس حدیث شریف کی ایک دوسری سند بیان کی جس میں اپنے استاذ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں ہے, اور اسی کو استخراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہاں چند اہم باتیں ہیں, اس کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. حضرت خضر علیہ السلام, بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ انسان نہیں تھے بلکہ رجال الغیب میں سے تھے. رجال الغیب ہونے کا مطلب زمینی فرشتہ, یعنی جن ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر مختلف امور کے انتظام کے لیے رکھا ہے, اس کو کہا جاتا ہے رجال الغیب, زمینی فرشتہ. یہ فرشتے رجال الغیب عام طور پر نظر نہیں آتے, کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے چلائے ہیں. ایک سلسلہ ہے تکوینی, دوسرا سلسلہ ہے تشریحی. تکوین کا مطلب یہ ہے اس عالم کے اندر ظاہر میں جو کچھ ہوتا ہے, کوئی پیدا ہوا, کوئی مرا, کوئی خوشی میں, کوئی غم میں, کوئی عزت میں, کوئی ذلتی میں, کوئی راحت میں, کوئی تکلیف میں, یہ تکوینی نظام کہا جاتا ہے. اس کے سامنے ایک دوسرا نظام ہے تشریعی نظام, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ مرنے کے بعد کا مقصد کیا ہے, آخرت تیری کیسے کامیاب ہوگی. تو جس نظام کے اندر تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے, مرنے کے بعد کی فلاح بہبود اور کامیابی سے ہے, اس نظام کو نظام تشریع کہا جاتا ہے. اسی نظام تشریع کے لیے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی, آسمانی کتابیں نازل ہوئی, وحی نازل ہوئی, احکام نازل ہوئے تشریعی نظام کے خاطر. تکوینی نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے کچھ اپنے بندے مقرر فرمائے, جیسے تشریعی نظام کے لیے انبیاء ہے, تکوینی نظام کے لیے بھی کچھ افراد ہیں. اس افراد میں زیادہ تر ملائکہ ہے, ملائکہ کے علاوہ کچھ انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ تکوینی نظام کا کام لیتے ہیں, اور اس کو ہمارے زمانے کے عرف میں مجذوب کہا جاتا ہے, جو اللہ کے تکوینی نظام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت خضر تکوینی نظام کے ذمہ دار ہے, یہ قرآن سے معلوم ہوا, صحیح حدیث سے معلوم ہوا, اسی لیے ہم ان کو تکوینی نظام کا ایک فرد مانتے ہیں. ان کے علاوہ دنیا کے اندر دوسرے جو حضرات ہیں ان کا تکوینی نظام کا ایک فرد ہونا हमारे पास कोई कवि सनद से मालूम नहीं है, कुरान हदीस की नस से हमें मालूम नहीं है। इसीलिए महज तखमीने की बुनियाद पर किसी आदमी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये तकवीनी निज़ाम के आदमी है, हम नहीं कह सकते। होते हैं बहुत सारे अपराध, अल्लाह के बहुत सारे बंदों को तजर्बात हुए हैं, फुला फ़कीर फुला मजदूर ये तकवीनी निज़ाम का आदमी है, लेकिन हम यकीनी तौर पर इसको मान नहीं सकते क्योंकि उसका तकवीनी निज़ाम का फ़र्द होना हमारे पास कोई कतई सबूत से पहुंचा नहीं है। तकवीनियात के बारे में इंसान का इल्म महदूद है। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने उससे तो पर्दा उठाया बास चीज़ों से, ताकि आम तौर पर इंसान का इल्म इस सिलसिले में महदूद है। अब एक बच्चे ही का वाकिया ले लो, जिस बच्चे को कत्ल किया। इस बच्चे के दो पहलू हैं। एक पहलू क्या है, अगर ये बच्चा बड़ा होता तो काफिर होता, अपने वालिदैन के लिए फितना बनता, मगर वो बालिग होने से पहले बचपन ही में मर जाएगा या मार दिया जाएगा, इसीलिए बच्चा भी काफिर नहीं होगा और वालिदैन के लिए फितना भी नहीं बनेगा। ये एक पहलू हमारे सामने आया जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की बात से मालूम हुआ। लेकिन इस बच्चे का एक दूसरा पहलू है कि इस बच्चे को बारी ताला ने पैदा ही क्यों किया, जब उसकी फितरत कुफ्र पर थी, बड़े होके काफिर बनने वाला था, वालिदैन के लिए फितना बनने वाला था, तो ऐसे बच्चे को बारी ताला ने पैदा ही क्यों फरमाया। ये एक तकवीन का राज का दूसरा पहलू है उस बच्चे के बारे में जिसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है। तो देखिए तकवीन के बारे में हमारा इल्म कितना महदूद है। ये जिस बच्चे के बारे में वाकिया कुरान में आया हदीस में आया, उसका भी एक ही पहलू हमारे सामने है, पहलू ए सानी का तो हमें कुछ पता ही नहीं। उसको एक मिसाल से समझो। शरीयत का हुक्म है कि भाई नाखून काटो, बगल और मुए जेरे नाप साफ करो, शरीयत का हुक्म है, नजाफत का तकाजा है। कभी आदमी ये सोचता है कि जब इसको काटना और साफ करना ज़रूरी है तो फिर अल्लाह ताला ने पैदा ही क्यों किया, नाखून ऐसे रखते बड़े ही नहीं होते, बगल और मुए जेरे नाप बड़े ही नहीं होते, अल्लाह ने ऐसे नाखून और बाल रखे क्यों कि हर चंद दिन के अंदर उस्तुरा लाओ कटवाओ, हजामत के पैसे दो, हजामत कराने के लिए वक्त ज़ाय करो। तो जवाब उसका यही है, अल्लाह ताला इस बाल को पैदा करने में, नाखून पैदा करने में कोई मसलहत ज़रूर है, लेकिन वो हिकमत वाला पहलू हमारे सामने नहीं है। ये तकवीनी दुनिया का राज है। बस उस बच्चे के पैदा करने में भी अल्लाह की कोई हिकमत थी जो हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानते हैं। और हज़रत खज़िर ने भी उस पहलू से पर्दा नहीं उठाया, कत्ल वाले पहलू से तो पर्दा उठाया, लेकिन क्यों पैदा किया है इस बच्चे को, इस पहलू से हज़रत खज़िर ने भी पर्दा नहीं उठाया। इसलिए इंसान की अक्ल को इज्ज़ और कुसूर का एतराफ किए बगैर कोई चारा नहीं है कि अल्लाह के सामने इज्ज़ और कुसूर का اعتراف کر لے رہے. بس ہمیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, دنیا میں جو چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہے ان میں بھی مجموعے عالم کے اعتبار سے خیر اور فائدے ہیں. جس چیز کو بھی ہم شر اور برا سمجھتے ہیں عالم کے نظام کے مجموعے کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی ہے. اسی لیے دیکھو قرآن کی ایک آیت پر غور کرو جہاں اللہ کے نیک بندوں کی علامتیں بیان کی گئی, وہاں ایک علامت کیا بیان کی گئی, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں اس نظام کائنات کے بارے میں, اللہ کوئی چیز بھی آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے, چاہے اس کا مقصد ہماری سمجھ میں آوے ہماری سمجھ میں نہ آوے, لیکن اس کائنات کی ہر ہر چیز ہر ہر حالت ایک عظیم مقصد سے آپ نے پیدا فرمائی ہے اور اس مقصد تک رسائی ہماری نہیں ہو رہی. یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے جو قرآن میں نقل کی ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اللہ کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے. کائنات میں کوئی بھی بات اس مانا کر کے شر اور بری نہیں ہے کہ سبب کا مقتضی پورا نہ ہو, سبب کا مقتضی پورا نہ ہو یعنی اس چیز کے لیے جو سبب ہے اور اس سبب کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا, اس معنی کر کے اس کائنات میں کوئی چیز شر اور بری نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کر رہی ہے. زہریلے سانپ, ڈینگیو کے مچھر, کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. ہاں ظاہر میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام اس دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جس کو انسان اپنی مصلحت کے موافق نہیں سمجھتا, ہماری اپنی مصلحت کے موافق نہیں سمجھتا, انسان اس کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتا, یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے, مگر مجموعے عالم کے اعتبار سے وہ چیز بھی خیر اور بھلائی ہی والی ہوتی ہے. اور ہماری نظر ظاہر کو دیکھتی ہے, چونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اسی لیے جو چیز ہمارے مقصد کے خلاف نظر آوے اس سے ہم غلط نتیجہ عکس کرتے ہیں, چونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اسی لیے جو چیز ہمارے مقصد کے خلاف نظر آوے ہماری مصلحت کے خلاف نظر آوے اس سے ہم غلط نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہم نے اپنے اعتبار سے غلط نتیجہ عکس کیا ہے, اللہ کے یہاں مجموعے نظام عالم میں وہ چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے. علم تکوینی اور تشریعی میں تشریعی علم افضل ہے, چونکہ تکوینیات کا انسان مکلف ہی نہیں ہے اور تشریعیات کا مکلف ہے. اس لیے حضرت موسیٰ اور خضر کے علم کا موازنہ کیا جاوے تو حضرت موسیٰ کا علم افضل تھا. موازنہ کرو حضرت موسیٰ کا علم افضل, لیکن سبق یہ دیا گیا کہ کہ انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے اس کو اپنے علم پر ناز نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی, افضل علم والے نبی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق دیا گیا کتنا بھی بڑا آپ کا علم ہو جائے آپ کو ناز نہیں ہونا چاہیے. اس واقعے کے ذریعے سے معرفت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. کیا دروازہ معرفت کا کھلتا ہے؟ کہ اس کائنات میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے اللہ کی کوئی اور حکمت کی دنیا ہے. ظاہر کے اعتبار سے کوئی چیز ہم کو بری نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے کارخانے میں کوئی عمل علم و حکمت سے خالی نہیں. ظاہر میں ایک چیز بری نظر آتی ہے لیکن اللہ کی حکمت میں کوئی چیز اللہ کے حکمت سے خالی نہیں. یہاں تک کہ کافر کا کفر بھی اللہ کی مشیت کے نظام میں ایک حکمت کے ماتحت ہے. کافر کا کفر بھی خدا کے نظام حکمت میں ایک خاص مصلحت ہے. حضرت باری تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان فرما کر کے ہم انسانوں کو ایک جھلک دکھا دی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لو, ایک جھلک دیکھ لو, باقی اس کی پوری حقیقت سمجھنا تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس نظام کائنات کی حقیقت سمجھنا تم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تشریعی کام میں لگے رہو اور تشریعی قانون کے مطابق عمل کرو بس. انسان کو تکوینیات کے نظام کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے اور انسان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ تکوینی نظام کو سمجھ سکے. میرے استاد اور مرشد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیام کانپور کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کانپور بس اسٹیشن پر ایک دیوانی جیسی عورت رہتی تھی, پڑی رہتی تھی کونے میں. صبح میں جب بسیں اطراف کے دیہاتوں کے لیے نکل دی تو بڑی بھی بوڑھی کھڑی ہو جاتی, چل, بسوں کو اشارہ کر, چل تو یہاں چل, چل تو وہاں چل, ایسے پاگل کی طرح بولا کر. بس یہ اس کا کام, اور کونے میں پڑی رہتی. ایک دن کوئی بس کا ڈرائیور تیش میں آ کر وہ بڑی بی کو ڈانٹنے لگا, یہ کیا یہاں چلا دی رہتی, ہٹ یہاں سے. تو ناراض ہو کے جا کے کونے میں بیٹھ گئی بس اڈے کے کونے. وہ بس جہاں جانے والی تھی وہاں کے مسافرین آ گئے, بس بھر گئی, کنڈکٹر سیٹی بجا رہا ہے چلاؤ بس, ڈرائیور بہت کوشش کر رہا ہے لیکن بس اسٹارٹ نہیں ہو رہی. میکینک بلائے, بس کی جانچ کرائی, پھر بھی بس چالو نہیں ہو رہی. کافی وقت گزر گیا, وہاں کسی آدمی نے کہا وہ بڈھی کو ناراض کیا ہے نے, جا کے منواؤ تو بس چلے گی ورنہ بس چلے گی بولے گی نہیں. تو ڈرائیور کنڈکٹر گئے اس بڑھیا کے پاس, پاگل جیسی عورت کے پاس, امی جی معاف کرو بھول ہو گئی. تو پھر جو ہے تیش میں آئی کھڑی ہوئی اور معمول کے مطابق چلانے لگی, چل کر, بس فوراً شروع ہو گئے آگے بڑھنے لگے. वो पता चला कि वो तकवीनी निज़ाम की जिम्मेदार औरत रिजालुल गैब में से थी वो औरत, इसलिए वो नाराज़ होकर के बैठ गई। इस हदीस की शरह में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातहुम ने अपने भाई जान के मुशाहदे का वाकिया लिखा है। पाकिस्तान के एक ज़माने के सदर जनरल लियाकत अली ख़ान थे, वहाँ लश्करी निज़ाम हुकूमत भी बार बार आया गया तो कहा हमारे दारुलूम की मस्जिद के करीब एक मस्जिद जैसा रहता था। एक दिन भाई साहब फजर की नमाज के वक्त जल्दी मस्जिद में गए अजान से पहले, पूरा सन्नाटा था माहौल में, हर वो मस्जिद पागल जैसा वो मस्जिद में तकरीर कर रहा है अकेला जोशो जलाल में, और सदर मुमलकत पाकिस्तान जनरल लियाकत अली खान को डांट रहा है अपनी तकरीर में, और डांटते डांटते आखिर में कहा हमने तुझे ये काम सौंपे थे, तूने ये नहीं किया, वो किया नहीं किया, चलो अब हम तुम्हारे हाथ से सारे काम ले लेते हैं। इस तरह वो डांट रहा था तकरीर में अकेला मस्जिद में, सुना फजर से पहले का वक्त। बस उसी दिन लियाकत अली खान को किसी ने गोली मार दी, अमर गए सदारत चली। अब पता चला कि वो रिजालुल गैब में से है, वो बस तकवीनी निज़ाम का आदमी। इस तरह होते हैं रिजालुल गैब तकवीनी निज़ाम के लोग। तो हमें मालूम नहीं रहता कि यकीनी तौर पर है कौन। ये तो हजरत मूसा का वाकिया तो चूंकि मंसूस है, इसलिए हम नस्से कतई की रोशनी में कहते हैं कि हजरत फजीर के निज़ाम तकवीन के जिम्मेदार हैं, वरना दूसरे अफराद के बारे में हमें तायीन से मालूम होता। तखमीने लोग लगाते हैं कि फुला आदमी जो पड़े रहते हैं वो मजसूब है, ये मजसूब है, वो मजसूब है, ये सब चक्कर में अपने बहुत पढ़ने का नहीं, अपने तशरीही दुनिया में रहो वो अच्छा है। चलो आप में कोई है क्या आपकी जमात में कोई है मंसूब तकवीनी निज़ाम वाले है कोई? जी ये तर्जमतुल बाब का मकसद किया बहुत सी मर्तबा कोई साइल किसी आलिम के पास आवे और वो साइल खड़े खड़े आलिम दीन से कोई मसला पूछे तो आलिम दीन को चाहिए कि ऐसे साइल के सवाल का जवाब भी दे देवे। आलिम साहब बैठे हुए हैं, साहिल साहब खड़े हुए हैं, और साहिल ने आकर के कोई मसला पूछा तो आलिम दीन मुफ्ती साहब को चाहिए कि उसके सवाल का जवाब दे दे। नंबर दो, साइल का खड़े खड़े सवाल करना ये बेतमीजी की बात है, बदतमीजी की बात है कि वो खड़े खड़े सवाल कर रहा है। लेकिन आलिम को चाहिए कि तवाज़ु इख्तियार करे और बदतमीज साइल को भी सवाल का जवाब दे देवे। तर्जमतुल बाप का तीसरा मकसद समझो एक दूसरे पहलू से। दूसरा पहलू अब गौर करो, बाज मर्तबा बड़े लोगों की चाहत क्या रहती है, मैं खाट से बैठा रहूं, शान से बैठा रहूं, लोग मेरे सामने बा अदब खड़े रहे, मैं तो साहिबे शान और शौकत, साहिबे इल्म और फज़, जो भी आवे मेरे पास कुछ पूछने के लिए बादब खड़ा रहेगा और खड़े रहकर मुझसे पूछेगा। बहुत से लोग इस चीज को पसंद करते हैं। इस तर्जमतुल बाब से इमाम बुखारी उस पहलू की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हदीस में क्या आया, मनसर रहु अयतमसल लहु रिजालु कियामन फलयतबवा मकादहु मिनन नार। जिस आदमी को इस बात में खुशी होती हो कि लोग उसके सामने बादब खड़े होकर के आवे, ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। कैसा मुतकब्बिर मिजाज आदमी है, गुरूर के मिजाज का आदमी है, यूं चाहता है कि तू ठाट माट में बैठा रहे और लोग तेरे सामने बादब आके खड़े रहे। ऐसे आदमी के लिए फरमाया वो आदमी जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेगा। एक दूसरा पहलू है। अब इस तर्जमतुल बाब में क्या बतलाना चाहते हैं, अगर आलिमे दीन मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लोग मसला पूछने के लिए आए वो खड़े हुए हो, आलिमे दीन के दिल में एजाब बिन नफ्स न हो कि मैं शान से बैठा हूं ये खड़े हैं जाहिल सवाली, एजाब बिन नफ्स न हो। आलिम साहब जलवा अफरोज बैठे हुए, साहिल आके खड़ा रहा, आलिम को एजाब बिन नफ्स नहीं है, उजब नहीं है और तकब्बुर का खतरा भी नहीं है कि मैं तो ठाट से बैठा रहता हूं ये जाहिल आके पूछते रहते, तकब्बुर का खतरा भी न हो अपने अंदर, तो उस सूरत में आलिम बैठे बैठे जवाब देवे और साहिल खड़े खड़े सवाल करे ये जायज है। देख लिया तर्जमतुल बाब का दूसरा पहलू। आलिम ये नहीं समझे कि ये तो मेरी शान है कि मैं ठाट से बैठा रहूं और साइलीन मेरे सामने आके दस्त बस्ता खड़े रह रहे, ये ना हो तो फिर कोई आदमी खड़े खड़े सवाल करे, आलिम साहब बैठे रहे कोई हरज नहीं है। चौथी एक बात समझो, बाज लोग ये समझते हैं कि खड़े खड़े सवाल करना अदब के खिलाफ है। यहाँ उसका रद है कि खड़े खड़े सवाल करना ये अदब के खिलाफ नहीं है, कयाम की हालत में भी सवाल करना जायज है। देखो असल तरतीब क्या, आप जब किसी आलिम के पास मसला पूछने के लिए जाओ, जाके इत्मीनान से बैठ जाओ बैठकर इत्मीनान से मसला पूछो। लेकिन अगर आप जाके बैठो नहीं बल्कि खड़े रहो, जल्दी है, जाके इत्मीनान से बैठ के बात करने का मौका नहीं है जल्दबाजी में मसाइल पूछने, तो इसकी भी गुंजाइश है कि वक्त की किल्लत के पेशे नजर खड़े खड़े मसला पूछ के आगे बढ़ गए। इसमें क्या आ रहा है? पांचवी बात समझो, खड़े खड़े सवाल करना किल्लते मबालात की दलील है, लापरवाही। भाई तेरे दिल में परवाह और अहमियत है तो बैठ इत्मीनान से बात कर, ये क्या खड़े खड़े? आज लोग नाराज हो जाते बैठ के बात कर, ये क्या खड़े खड़े? कुछ परवाह है कि नहीं तुम्हें? लापरवाही बरतते हो यकीनन, खड़े खड़े पूछना ये लापरवाही और किल्लत मबालात की अलामत है। लेकिन जरूरत के वक्त पर खड़े खड़े भी सवाल करने की गुंजाइश है। एक छठी बात समझो, खड़े खड़े सवाल करना इस्तेजाल है, इस्तेजाल यानी उजलत पसंदी, जल्दबाजी है कि खड़े खड़े में जल्दी जल्दी में सवाल जवाब पूरे तौर पर समझ में नहीं आएगा। दूसरे दिन आया, मुफ्ती साहब माफ करना, कल जल्दी में खड़े खड़े पूछ के चला गया था तो मुझे तो बात बराबर समझ में भी नहीं आई, जरा बताओ नहीं कि क्यों इतनी उतावल में आया था, क्या दोबारा आना पड़ा? तो इस तरह खड़े खड़े सवाल करना इस्तेजाल है और इस्तेजाल के अंदर बात समझ में पूरे तौर पर नहीं आती। लेकिन बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत इस्तेजालन बिल कयाम सवाल की गुंजाइश है। बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत उजलत के मौके पर कयाम की हालत के अंदर भी सवाल करके अपनी जरूरत इल्मिया पूरी कर ले वे आदमी, इसकी भी शरान गुंजाइश है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जी حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، قتال فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں قتال کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے تو کوئی غضب کے مارے لڑائی کرتا ہے، یعنی دشمن قوم پر غصہ اتارنے کے لیے قتال کرتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی آدمی تو قوم اور وطن کی پاسداری میں قتال کرتا ہے کہ میری قوم کے آدمی کو تم نے تکلیف پہنچائی اس لیے میں تم سے لڑتا ہوں، میرے وطن کے آدمی کو تکلیف پہنچائی اس لیے میں لڑتا ہوں، میرے دوست کو تم نے تکلیف پہنچائی اس لیے میں تم سے لڑتا ہوں۔ قوم کی پاسداری، وطن کی پاسداری۔ تو حضور کس لڑنے کو اللہ کے راستے میں لڑنا کہا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اس کی طرف اٹھایا، اور راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا سر اس کی طرف اسی لیے اٹھایا کہ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط ہے کہ سائل کھڑا تھا، حضور جلوہ افروز تھے، اس حال میں سائل نے سوال کیا، اس حال میں حضور نے جواب دیا، ترجمہ ثابت۔ اور حضور نے کیا جواب دیا؟ فقال ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جو آدمی اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے وہ آدمی اللہ کے راستے میں لڑنے والا کہا جائے گا. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑے گا کہ اسلام سربلند ہو جائے دین سربلند ہو جائے وہ آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا کہا جائے گا, اور اس کے اوپر قتال فی سبیل اللہ کا اس کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. بس یہاں تو یہ ہے کہ وہ سائل کھڑا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. امام بخاری نے ترجمۃ الباب ثابت کر دیا کہ سائل اگر کھڑا ہو تو بھی اس کے سوال کا جواب دے دینا چاہیے.